سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا تھا اس پر ہمارا بیان جاری تھا, اور موضوع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے یہ بھی بڑی پاکیزہ, بہت پیاری اور انسانی معیارات زندگی میں اعلیٰ ترین معیار پر پوری اترتی تھی. اس پر کچھ جزوی دلائل پیش کیے تھے, آج اس کے بارے میں کچھ کلی دلائل پیش کروں گا, اور ان کلی دلائل کے ساتھ پھر اس کے ضمن میں چند ایک واقعات کا بیان بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ارفع اعلیٰ اولا تھی اور ہمیشہ رہی. اس پر ایک دلیل تو پچھلے سلسلے میں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسے نبی بناتا ہے, کسے رسول بناتا ہے, اسے وہی جانتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, لہذا اب کسی نئے نبی کے بنائے جانے کا تو امکان ہی ختم ہو گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ مرتبہ نبوت پر فائز فرماتا تھا تو اس وقت بھی اس کا اصول یہ تھا کہ یہ خاص اس کی عطا تھی, یہ خاص اس کا عطیہ تھا, یہ خاص اس کی مہربانی تھی. نبوت محنت سے, ریاضت سے, مجاہدوں سے, چلوں سے اور عبادات سے حاصل ہونے والی شے نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جسے نبوت یا رسالت کا منصب عطا فرماتا تھا وہ ہمیشہ ویسا عظیم آدمی ہوتا تھا کہ جو اس منصب کے لائق ہوتا تھا, جسے خدا پہلے ہی سے اس منصب کے لائق قرار دیتا تھا, بناتا تھا. لہذا جسے بھی نبی بنایا گیا اور جسے بھی مرتبہ نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا, اس کے نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے یا جو اس پر وحی نازل ہوئی اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمیشہ اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتی تھی. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ تو اس وقت نبی بنا دیے گئے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, تو آپ کو مرتبہ نبوت پر تب سے فائز. ہاں, جو پہلی وحی آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد آپ پر بصورت نبوت و رسالت اتری وہ 40 سال کی عمر میں تھی, لیکن اس 40 سال کی عمر سے جو پہلے کی زندگی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ اور بڑی خوبصورت تھی. اللہ تعالیٰ جسے نبوت رسالت عطا فرماتا ہے اسے خاص اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے, اور وہ شخصیات ہمیشہ ہی سے بڑی عظیم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بیان فرماتا ہے, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ترجمہ کنز العرفان, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اسے جسے چاہے دے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا سورة الانعام آیت نمبر 124, فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. تو ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ نبوت خالصتاً وحبی ہے, اللہ کی عطا سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیتا اسے ہی ہے جسے ہر اعتبار سے ظاہر و باطن, قول فعل عمل حال کیفیت نیت, ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے کا کامل انسان بناتا ہے. اب آئیے دوسری دلیل کی طرف. اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت پر دوسری دلیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 16-60، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں سے یہ فرمائیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ترجمہ کنزُ الْعِرْفَان، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ کلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے مخاطبین ہیں اہل مکہ اور وہ لوگ کے جو آپ کے سامنے موجود تھے اور جن کے سامنے آپ نے زندگی گزاری۔ اب الفاظ مبارکہ کیا ہیں کہ میں اس سے پہلے، یعنی اس اعلان نبوت سے پہلے، میں تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں، 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں۔ میرے 40 سال کی زندگی کے شب و روز، دن رات، اعمال، افعال، احوال، کیفیات، یہ سب تمہارے سامنے، اور اس کے بعد جب میں تمہارے سامنے اس دعوے کے ساتھ آتا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ میرا یہ کہنا دلیل نبوت ہے، میرا یہ فرمانا دلیل رسالت ہے؟ کیسے؟ اب اس پر دو اعتبار سے یہاں پر میں تقریر کروں گا۔ پہلی بات، اس آیت مبارکہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا، اور اس زمانے میں تمہارے پاس میں کوئی کتاب نہیں لے کے آیا، 40 سال سے پہلے میں کوئی کتاب نہیں لے کے آیا، اور نہ میں نے تمہیں کوئی پہلے ایسی چیز سنائی جس کا تعلق ماضی کے غیب کے واقعات سے ہو، جس کا تعلق پچھلے نبیوں، رسولوں اور ان کی قوموں کے احوال سے ہو، جن کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہو، جن کا تعلق خدا کی عظمت و شان پر دلائل کے ساتھ ہو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، میں نے کسی کے پاس جا کے زانو تلمس طے نہیں کیا، میں نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ میری زندگی میں نہیں تھا، یہ تمہارے سامنے ہے۔ میں کسی بھی جگہ گیا تو وہاں جا کے میں نے اہل علم سے استفادے کے لیے ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کی نشستوں میں بیٹھا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تو اب غور کرو کہ جب میں نے دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں، دنیا میں میں نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، دنیا میں میں نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، جب میں نے کبھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، اب اس کے بعد میں یکدم تمہارے سامنے ایک ایسی عظیم کتاب لے کر آ رہا ہوں کہ جس کتاب کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمہارے بڑے بڑے شعرا، تمہارے بڑے بڑے فصیح اللسان، تمہارے بڑے بڑے بلیغ الکلام عاجز آ گئے۔ وہ اس جیسی چند آیتیں بنانے پر قادر نہیں، وہ ایسا کلام لا نہیں سکتے۔ تو میں تمہارے درمیان پلا بڑا اور اس کے باوجود میں نے کبھی پہلے ایسا کلام نہیں پیش کیا، اور یک دم میں تمہارے سامنے ایسا کلام لے کے آ گیا کہ جس کی مثل پیش کرنے سے تمہارے بڑے بڑے زبان دان عاجز آ گئے۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ جو کلام میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں؟ جب تمہارے پڑھے لکھے اور ماہرین فن اور زبان دانی کی باریکیوں کو جاننے والے اور ہر فصاحت و بلاغت سے آشنا اور اعلیٰ اعلیٰ درجے کے شعر کہنے والے، جب وہ ایسا کلام نہیں لکھ سکتے، تو پھر میں نے کہاں سے لکھ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام میں نے نہیں لکھا، یہ کلام میں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ کلام انسانی طاقت سے ماورا، یہ خالق کی طرف سے بھیجا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور یہ اس خالق کائنات کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو ہے اس کی زبان کے اعتبار سے۔ اب آجائے دوسری طرف، اس کتاب میں بیان کردہ جو چیزیں ہیں ان پر بھی غور کر لو کہ میں نے کوئی دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سے کبھی کوئی شے اس طرح نہیں سیکھی، لیکن جو کتاب میں لے کے آ رہا ہوں، اس کتاب میں نفیس علوم، اس میں اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، اس میں بہترین قسم کے دلائل ہیں، اس میں آفاق، آسمان، زمین، درخت، پتھر اور ان سب چیزوں سے استدلال کر کے ایک عظیم الشان قسم کی چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اس میں تمہارے سامنے جنت و جہنم کی باتیں, اس میں تمہارے سامنے ماضی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. تو جب میں نے دنیا میں کبھی کسی سے اس طرح تعلیم حاصل کی ہی نہیں اور یکدم میں چیزیں ایسی ڈیٹیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں, تو کیا یہ تمہارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ میں جو تمہارے سامنے کلام لے کے آ رہا ہوں یہ میرا کلام نہیں, خدا کا کلام ہے. یہ میں نے نہیں بنایا, یہ خدا نے نازل فرمایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ وہ ہے جو آیت میں فرمایا گیا, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو بے شک میں اس سے پہلے, اس کتاب کو پیش کرنے سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں, تو کیا تمہیں عقل نہیں, کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و حقانیت کی ایسی شاندار دلیل ہے کہ انسان اس میں جتنا غور کرتا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اتنی ہی واضح ہوتی جاتی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اسی کو اپنے ایک شعر کے اندر بیان فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پیش کیا. اچھا, اب یہ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور تفسیر کے اعتبار سے کلام تھا جو مفسرین نے بیان فرمایا. اب آیت مبارکہ کے انہی الفاظ کی روشنی میں ایک دوسرا مفہوم ہے وہ بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ اسی دلیل نبوت کی ایک دوسرے انداز میں تقریر ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے, اس کتاب کو تمہارے سامنے پیش کرنے سے پہلے, میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزاری, وہی 40 سال کا عرصہ گزارا. اب یہ جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے, اس میں میرا بچپن بھی ہے, میرا لڑکپن بھی ہے, میری نوجوانی بھی ہے, میری جوانی بھی ہے, اور میرے جوانی سے جو 40 سال کی عمر تک کا سفر ہے وہ بھی ہے, جو اگرچہ شباب کے اندر ہی شمار ہوتا ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی کا بڑا حصہ گزارا, اور وہ بھی زندگی کا وہ والا حصہ کہ جس میں عام لوگ غفلتوں, کوتاہیوں, غلطیوں یا گناہوں یا بد اخلاقیوں کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جذبات کے عروج کا اور مقاصد کے حصول کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لینے کی عام طور پہ عام لوگوں کے اعتبار سے یہ عمر ہوتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان جو 40 سال کی زندگی گزاری, تم اس میں غور کرو, کیا میری زندگی میں کوئی ایک فعل, کوئی ایک کال, کوئی ایک عمل, کوئی ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے سامنے میرا کردار غلط انداز کے اندر آیا؟ بچپن گزرا پاکیزہ, لڑکپن گزرا پاکیزہ, نوجوانی آئی پاکیزہ, جوانی آئی پاکیزہ, جوانی گزری پاکیزہ. تو جب میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے اور میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے زندگی میں کبھی خیانت نہیں کی, میں نے زندگی میں کبھی امانت کے اندر جو ہے کوئی برا طریقہ اختیار نہیں کیا, میں نے پوری زندگی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کیا, میں نے ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا, جب ایسی شاندار زندگی گزاری ہے کہ جس زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی شریکہ حیات کے طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی, جنہوں نے 15 سال گزارے, 25 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا, تو یہ 15 سال کا عرصہ بنا. اس 15 سال کے عرصے میں جس شریکہ حیات نے دن رات ساتھ گزارے, اس کی بھی گواہی یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کے کامل ترین انسان ہیں. یہ غریبوں کی مدد کرنے والے, یہ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے, یہ مہمان نوازی کرنے والے, یہ حسن اخلاق والے, یہ نہایت دیانتدار, یہ نہایت شفیق, یہ بہت رحیم, یہ بڑے کریم. تو اب غور کرو کہ جب میں نے ایسی زندگی گزاری اور میری زندگی کے کسی ایک لمحے کے اندر بھی تمہیں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی, کوئی انسانی اخلاقی جو کمزوری ہوتی وہ تمہیں نظر نہیں آتی, جب میں نے کبھی زندگی کے اندر معمولی سے معمولی شے کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اب 40 سال کی ایسی شاندار زندگی گزارنے کے بعد میں اتنا بڑا جھوٹ بول دوں کہ خدا نے میرے اوپر وہی نازل کی ہے جبکہ اس نے نازل نہ کی ہو, جبکہ اس نے وہی نازل نہ کی ہو؟ کیونکہ خدا پہ جھوٹ باندھنا تو سارے جھوٹوں سے بڑا جھوٹ ہے. خدا کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ تو جھوٹوں کا سردار ہے, یہ فعل جھوٹوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ, ترجمہ کنز العرفان, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی. تو جب زندگی کے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ جس میں کوئی چھوٹا معاملہ, کوئی بڑا معاملہ, کوئی نجی معاملہ, کوئی عوامی معاملہ, کوئی تنہائی کا, کوئی محفل کا, کوئی خلوت کا, کوئی جلوت کا, ایک واقعات میں ایسا نہیں ملتا کہ جس کے اندر میری طرف سے کوئی بددیانتی, کوئی خیانت, کوئی جھوٹ ظاہر ہوا ہو, تو اتنی بڑی بات کہنا کہ خدا نے فرشتہ بھیج کے میرے اوپر وہی نازل فرمائی ہے اور مجھے اس نے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے اور اپنی توحید اور رسالت کے بیان کا حکم دیا ہے, تو کیا میں یہ جھوٹ بولوں گا؟ میرا پاسٹ ہے, میری جو زندگی ہے, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, میں تو تمہارے درمیان ایک لمبا عرصہ گزار چکا, تو کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ میری سابقہ پوری زندگی کہ معمول کو دیکھ لو, میری پوری زندگی کی روٹین کو دیکھ لو, اور اس کے بعد میری اب کی بات کو دیکھو. تو یہ جو آیت مبارکہ کا یہ والا مفہوم ہے, یہ ہے یہ بھی دلیل نبوت کے اعتبار سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک کردار کی خوبصورتی نظر آتی ہے وہ آپ کے سامنے. یہ اپنے کن لوگوں سے کہا؟ جو دشمن ہیں, جو آپ کو ایزا دینے والے ہیں, جو کسی صورت آپ کو پسند نہیں کر رہے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی معمولی چھوٹا سا بھی ایسا واقعہ ہوتا تو آپ دشمن کے سامنے بیان کرتے تو وہ کیا بولتے؟ وہ خود ہی فلاں موقع پہ تو یہ ہوا تھا, فلاں وقت تو یہ ہوا تھا, فلاں وقت آپ نے یہ کیا تھا. لیکن کیا کبھی کسی نے بولا؟ نہیں, نہیں بول سکے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ہی اتنی شاندار گزری تھی. آج کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ جناب میرے جاننے والے, ماننے والے, بچپن, جوانی, بڑھاپا سب دیکھنے والے, ذرا کسی نے میری زندگی کی کوئی خامی دیکھی تو ذرا بیان کرے. آپ دیکھیے ذرا, اگر سامنے ذرا دشمن ہوں گے اور وہ بھی ایک دو نہیں ہزار کے قریب, تو ویسی ایسی چیزیں لے کے آئیں گے کہ بندہ بولے گا اچھا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ کے کردار پر کوئی ایک لفظ نہ کہہ سکے, تو ایک لفظ نہ کہہ سکے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ حصہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے اور کتنا شاندار ہے. اچھا, اب چونکہ آپ کا یہ جو زندگی مبارک کا حصہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ گزار چکا, تو اب اس عرصے کے اعتبار سے جو چند ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں یہاں پر. پہلی بات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے لوگوں کے درمیان معروف تھے. کیا قوم کے اندر اور سچ بولنے والے نہیں تھے؟ کیا ساری قوم ہی جھوٹی تھی؟ کیا قوم کے اندر اور امانت کا خیال رکھنے والے نہیں تھے؟ کیا ساری قوم بددیانت تھی؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود صادق و امین آپ ہی کو کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ صادق ہونے کے, سچا ہونے کے جس مرتبے پر آپ تھے وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا, اور امین امانت دار ہونے کے جس مرتبے پر آپ تھے وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا. صادق ہونے اور امین ہونے میں آپ اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے, اس لیے الصادق اور الامین آپ کا لقب تھا. وعدے کے سچے اور امانتوں کے اندر اس کی بہت اچھے انداز میں پاسداری کرنے والے. چند روایت بیان کرتا ہوں. سنن کبری امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیز خریدی جس کے کچھ پیسے دینے رہ گئے تھے, تو میں نے وعدہ کیا کہ آپ یہیں انتظار کریں, میں آپ کو لا کے دیتا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلد لا کر دیتا ہوں, میں بھول گیا. 3 دن کے بعد جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے. وہیں تشریف فرما، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹھہرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، میں ٹھہرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے. اچھا اب یہاں پر ایک تو یہ وعدے کی جو آپ نے پاسداری فرمائی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں ٹھہرتا ہوں، تو ٹھہر گئے اور تین دن ٹھہرے. دوسری بات، اب آپ دیکھیں کہ اگر آج ہمارے ساتھ یہ کوئی کرے تو تین دن کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ غصے کے اندر اور جلال کے اندر اور غضب کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے جملے، ہمارے الفاظ، ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سبحان اللہ اخلاق مبارک کہ تین دن بعد بھی جب وہ آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں تین دن سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا. یہ ہے جملے، یعنی اس کے اندر غصہ، اس میں سختی، اس میں شدت، اس میں کوئی الفاظ کے چناؤ کے اندر جو ہے نامناسب بات کچھ بھی نہیں. اور یہ کب ہے؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے اخلاق. اچھا پھر ایک اور بات جو ہم سب کو پتہ ہے اور وہ بڑی واضح دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس والے حصے کی پاکیزگی پر، وہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارت کے نمائندے کے طور پر اپنا مال آپ کے حوالے کیا، یعنی جو کام ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کا مال ہوگا. تو یہ جیسے مداربت ہوتی ہے، ایک کا مال ہے اور دوسرا کام کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی دیانتداری سے کام کیا، اس کی گواہی دیکھے. تاریخ طبری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام چلے گئے، ملک شام. ملک شام سے جب واپس آئے تو آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ. اس میسرہ نے کیا کہا؟ میسرہ کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا ایماندار اور سچا تاجر نہیں دیکھا. یہ ملک شام کے سفر میں جو ساتھ ہے یہ ان کی بات ہے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک کب ہوا؟ 25 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، 25 سال کی عمر میں. اور یہ جو تجارت ہے یہ لازمی بات ہے، یہ اس سے پہلے ہوئی. 1 سال پہلے لگا لے تو 24 سال کی عمر میں، 2 سال پہلے لگا لے تو 23 سال کی عمر میں. اب یہ 23-24 سال کی عمر ہے اور اس میں حضرت خدیجہ کا غلام جو مکے سے چلا اور ملک شام ساتھ گیا، اور ملک شام میں جتنا عرصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے وہ ساتھ رہا، پھر وہاں سے واپسی ہوئی، آنے جانے، ٹھہرنے، کاروبار کرنے، لوگوں سے بات کرنے. دکاندار کیا کرتا بھائی، صبح سے لے کر شام تک مال بیچتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ملک میں ہیں اور سامان بیچ رہے ہیں. دن کے اندر 10 جو ہے وہ کسٹمر آتے ہیں، 20 آتے ہیں، 25 آتے ہیں، سب سے بات چیت ہوتی. اتنا پورے کا پورا ڈیوریشن دیکھنے کے بعد بھی وہ حضرت میسرہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے، میں نے اس تجارت سے پہلے ایسا سچا تاجر اور ایسا دیانتدار نہیں دیکھا. اور پھر یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری تھی، یہ آپ کی امانت داری تھی، جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مجبور کر دیا یہ سوچنے پر کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور شوہر کے اپنی زندگی میں شامل کریں. ورنہ مالی اعتبار سے جو فرق تھا، جو تفاوت تھا، وہ تو بہت زیادہ تھا. کہاں ایک مالدار خاتون ہیں کہ جن کا ایک بزنس ہے جو بڑا وسیع ہے، اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب سے دور رکھا تھا. لیکن آپ کی اسی امانت، آپ کی اسی دیانت، آپ کی اسی سچائی، آپ کی اسی اخلاق، آپ کی اسی مبارک سیرت کا نتیجہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی پاکیزگی پہ دوسری دلیل تھی. اب آئیے تیسری دلیل، وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے، اخلاق حسنہ اور خلق عظیم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت شاندار تھا. قرآن مجید کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، اور ایسے عظیم اخلاق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل قرار دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے، میں ان میں سے چند ایک کے صرف نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ صبر، شکر، توکل، عفو درگزر، نرم خوئی، مہربانی، صدق، راست گوئی، امانت و دیانت، عدل و انصاف، حیا و پاک دامنی، عاجزی و انکساری، سخاوت و ایثار، وفاداری، حسن معاشرت، حسن زن، قناعت پسندی، نرمی، آسانی پیدا کرنا، خوش اخلاقی، خوش مزاجی، ملنساری، ایفاء عہد، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، حوصلہ افزائی، محبت سے پیش آنا، رحم دلی، مخلوق پر شفقت، اپنوں پرایوں سے حسن سلوک، صلہ رحمی، غریب پروری، حسن تدبیر۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخلاق میں سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ اخلاق جو ہوتے ہیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن تک تو آدمی کے اندر اخلاق نہ ہو اور ایک دن وہ سو کے اٹھے تو اس کے سارے کے سارے اخلاق بدل جائیں اور اخلاق کچھ اور ہو جائیں اس کے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اخلاق کا تعلق انسان کی فطرت اور مزاج کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے برے اخلاق کو ریاضت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے بدل لیتے ہیں، لیکن وہ بدلنا بڑی مشقت کے بعد ہوتا ہے اور وہ بدلنا ایک حد تک ہوتا ہے۔ لیکن جو اخلاق کی پوری یوں کہہ لے کہ وہاں پر نہریں بہ رہی ہوں، اور جہاں اخلاق کا دریا وسیع ہو، اور جہاں اخلاق اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوں، اور جہاں اخلاق میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ ریاضت کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز کے اندر تبدیل کر دیا جائے، یا وہ دنوں کے اندر تبدیل کر دیا جائے، پتہ چلے کہ اعلان نبوت سے پہلے کے اخلاق اور ہیں اور بعد کے اور ہیں۔ ایسا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ تھے، اخلاق فطرت کا حصہ تھے، اور وہ فطرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے تھی۔ تو جو آپ کے اخلاق تھے وہ بچپن ہی سے ایسے چلتے آ رہے تھے، آپ صادق تھے تو بچپن ہی سے صادق تھے، آپ امین تھے تو بچپن ہی سے امین تھے، آپ غمخوار تھے، آپ ملنسار تھے، آپ شفیق تھے، آپ کریم تھے، آپ رحیم تھے، آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، آپ پیار سے بات کرنے والے تھے، آپ غصے پہ قابو رکھنے والے تھے، آپ حلم اور بردباری والے تھے، آپ معاف کرنے والے تھے، آپ چشم پوشی کرنے والے تھے، آپ کریم تھے، آپ سخی تھے، آپ ایثار پسند فرماتے تھے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ بچپن سے لے کے اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت کے بعد سے لے کے بعد کی پوری زندگی تک، یہ ہر وقت یہ اوصاف، یہ اخلاق آپ کے ساتھ موجود رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، وہ اخلاق بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، کیونکہ اخلاق ایسے نہیں بدلتے کہ ایک رات کے اندر یا ایک دن کے اندر ان کے اندر اتنا بڑا تغیر پیدا ہو جائے۔ اور پھر اسی کی ایک دلیل کے طور پہ، جیسے ویسے تو صادق اور امین ہونا یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں اور یہ ہے ہمیشہ سے ایسے ہی عظیم تھے۔ لیکن یہاں پر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ واقعہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ۔ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ پھوپھی ہیں اور یہ حضرت حکیم بن حزام جائے بھتیجے، یہ کچھ غلام لے کر آئے، اور ان غلاموں میں حضرت زید بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے یہ غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو اب حضرت زید غلام کس کے ہوئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا، اب حقیقت یہ تھی کہ حضرت زید جو ہیں یہ بنیادی طور پر غلام نہیں تھے، یہ تھے آزاد، لیکن جیسے اب ان کو جو ہے نا وہ کسی نے اٹھا لیا تو آگے بیچ دیا, تو بکتے بکاتے یہ یہاں تک پہنچے تھے. اب حضرت زید کے جو والد تھے حارثہ اور ان کے چچا, چچا کا نام تھا کعب, ان کو کسی طریقے سے یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا بھتیجا یعنی زید یہ مکہ مکرمہ میں محمد نام کے کسی شخص کی غلامی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان دونوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی ہمیں اپنے بچے کا پتہ چل گیا ہے, تو ہم مکے جاتے ہیں اور مکے جا کے اپنے بچے کی جو بھی قیمت ہے وہ ادا کریں گے اور ادا کر کے اپنا بچہ لے آئیں گے. اور ان کو اپنے بچے سے اتنا پیار تھا, باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار تھا کہ بیٹے کی جدائی میں باپ نے باقاعدہ اشعار لکھے تھے جدائی کے, ہجر کے, دکھ کے, غم کے, اتنا پیار تھا. اب ہوا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو پیغام بھیجا کہ میں مکے میں ایک بڑے شریف خاندان میں ہوں اور میں یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے رہ رہا ہوں, تو میرے بارے میں غم نہ کرو اور میرے فدیے کی کوشش نہ کرنا کہ فدیہ لے کے مجھے تم چھڑوا لو. لیکن ہوا یہ کہ باہر جو باپ اور چچا تھے یہ مکہ مکرمہ آ گئے. مکہ مکرمہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کا ہے, یہ اعلان نبوت کے بعد کا نہیں, یہ پہلے کا واقعہ ہے. یہ آئے اور آ کر کہنے لگے, اے عبد المطلب کے فرزند, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اے قریش کے سردار کے بیٹے, آپ لوگ حرم کے متولی اور قیدیوں کو آزاد کرنے والے ہیں, ہم اپنے بیٹے کے فدیے کے ساتھ آئے ہیں, آپ پر ہم پر احسان کریں, فدیہ لے لیں اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں. اچھا, اب یہ بڑی ایک یوں کہہ لے کہ ویلڈ آفر تھی کہ فدیہ لے لیں اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ زید کو بلا کر اس سے پوچھ لو, زید کو بلا کر اس سے پوچھ لو, اگر وہ تمہیں منتخب کرے تو بلا فدیہ وہ تمہارا ہے, بلا فدیہ وہ تمہارا, فدیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ مجھے منتخب کرے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ مجھے منتخب کرے تو پھر میں کسی صورت بھی مال کے بدلے اسے نہیں دوں گا. اب حضرت زید کے والد اور چچا تو خوشی سے نہال ہو گئے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے, یعنی کہ اتنی سخاوت اور اتنی مہربانی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر فدیے کے دینے کو تیار ہوں, اور وہ بھی کون, ہمارا بیٹا. تو اب ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو جب بتائیں گے کہ میں تمہارا باپ ہوں, یہ تمہارا جو ہے وہ چچا ہے, پیچھے تمہارا خاندان ہے, چلو ہمارے ساتھ چلو اپنے باپ کے پاس, اپنے چچا کے پاس, اپنے بہن بھائیوں کے پاس, اپنے خاندان میں, اپنے علاقے میں چلو, تو بچہ تو یوں کر کے تیار ہو جائے. اب ان کے ذہن میں جو ایک خیال تھا وہ یہ تھا. اب ہوا یہ کہ حضرت زید آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فیصلہ کرنے کا فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے, تمہارے یہ باپ چچا تمہیں لینے آئے, جانا ہے تو بغیر فدیے کے چلے جاؤ, اور نہیں جانا چاہتے تو پھر میں کسی صورت بھی ان کو نہیں دوں گا. اب جواب سنیے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک یہ جواب دیا کہ میں کسی کو بھی محمد پر ترجیح نہیں دوں گا, میں کسی کو بھی محمد پر پریفر نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہا؟ کہ آپ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ اور چچا کے برابر ہے, حقیقت میں تو اس سے بھی زیادہ نا, کہ باپ اور چچا سے تو فوقیت دی تھی نا, تو برابر کہنا تو ایک جملے کے اعتبار سے, ورنہ تو ان پر بھی فوقیت دی. زید کے والد اور چچا حیران رہ گئے, کہنے لگے افسوس زید, کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے, آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے, کیا تم اپنے باپ چچا اور خاندان کو چھوڑ رہے ہو؟ زید نے جواب دیا کہ میں نے اس ہستی میں وہ چیز دیکھی ہے جس کے بعد میں کسی اور کو ان پر فوقیت نہیں دے سکتا. اب بتائیے کیا دیکھا تھا؟ نبوت کا اعلان تو کیا نہیں تھا ابھی تک. یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, تو آپ نے تو ابھی تک بتایا ہی نہیں تھا کسی کو, نہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, نہ آپ نے اس کا اعلان کیا تھا. یہ اس سے پہلے تو وہ پہلے کیا چیز دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ میں نے ان میں وہ چیز دیکھی ہے کہ میں ان پر کسی کو دنیا کے اندر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. وہ کیا تھا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اخلاق, وہ پیار, وہ محبت, وہ شفقت, وہ مہربانی, وہ صبح و شام آپ کی جو ہے وہ حسین ادائیں, اور آپ کا وہ طرز عمل تھا جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت اور ایسا عشق پیدا کر دیا تھا. اب جب حضرت زید نے ایسے جملے کہے تو اب کیا ہوا؟ اب اگلے الفاظ سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس گئے اور فرمایا، گواہ رہو، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا. یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا. اللہ اکبر. یہ سن کر زید کے والد اور چچا خوش خوش چلے گئے، اور اس دن کے بعد سے حضرت زید، جن کا اصل نام تھا زید بن حارثہ، اس کے بعد ان کا نام پڑ گیا تھا زید بن محمد، زید بن محمد. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، جسے متمنا بنانا کہتے ہیں. اور پھر ان کو ہمیشہ زید بن محمد کہا جاتا تھا، یعنی حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے، جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، چار تھے. جوانوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ، آزاد کردہ غلام. یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ شامل ہیں. تو ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن محمد، زید بن محمد. یعنی ہمیں جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بن فلاں، اور ان کو زید بن محمد. کیا سعادت ہے ان کی، کیا سعادت. اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ تنہا وہ صحابی ہیں، تنہا وہ صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا. اللہ اکبر. یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اور یہ کب تک کہا جاتا رہا؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نازل فرما دیا کہ بچوں کو، اولاد کو ان کے سگے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، انہیں یعنی اولاد کو ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 ہے یہ، تب زید نے کہا میں زید بن حارثہ. پہلے کہتے تھے زید بن محمد، اب اس کے بعد ہو گئے زید بن حارثہ. تو یہ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک. اچھا پھر آگے دیکھیں. اچھا یہیں پر ویسے تو وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی بات ہے. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، جن کو ہم جانتے ہیں نا، اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید. تو حضرت اسامہ بن زید جو ہے یہ ان کے بیٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. حدیث مبارک کے اندر باقاعدہ الفاظ ہیں کہ کانا حبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اب اندازہ لگائیں، یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور آپ کی کرم نوازی. اب کہاں وہ زمانہ کہ غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا. اور کہاں اسی زمانے کے اندر، اعلان نبوت سے پہلے کے اس زمانے کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ انہیں اپنا بیٹا بنا لیا زید بن محمد، سبحان اللہ. اور اسی کے بعد پھر وہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی تھی جو ختم نبوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ مرد تھے نا حضرت زید، فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا ایک حصہ میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی. سیرت نبوی قرآن سے.